یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 645.
میں نے سی حرفی کے پاٹھ پڑے ہیں، کہاں سے شروع ہوا، کہاں آ کے یہ پاٹھ ختم ہوا؟ برہم خدا کی وہ ہستی اور ذات کہ جس میں سے برہما نکلا، خدا نے سب سے پہلے برہما کو پیدا کیا. برہما حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پاک نبی نے فرمایا، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا. خدا کی جس حالت میں سے اللہ کی جس نورانی شکل یا شبی، جو کچھ بھی اس کی حالت تھی، उस हालत में से जब उसने ब्रह्मा को यानी नबी मोहम्मद के नूर को जुदा किया, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। अल्लाह की वो कंडीशन ब्रह्म है, यानी ये हालत उसकी हमारे इस्लाम के हिसाब से तखलीक की हालत है, खल्क करने की ताकत, सृष्टि की रचना की ताकत जो है, उस हालत में जब मौला है उसको ब्रह्म कहते हैं। नबी का नूर जुदा हुआ, नबी फरमाते हैं कि उसके बाद सृष्टि की हर चीज मेरे नूर में से बनी। इसके लिए ब्रह्मा को सृष्टि का सृजनहार कहा गया। ब्रह्म और ब्रह्मा जुदा नहीं, ये एक ही चीज है, लेकिन ब्रह्मा उस ताकत का नाम है कि जिसने सारी सृष्टि को सृजा किया, यानी खल्क किया, पैदा किया, और उसके बाद सिर्फ पैदा करके छोड़ नहीं दिया, हाथ पकड़ा, संभाल रखी, देखरेख रखी और उसके ऊपर रहम किया। ये जो रहम की हालत ब्रह्मा की है, जहां उसकी खल्क की हालत है कि मां ने बच्चे को जन्म दिया तो जन्म देने से पहले उस मां ने अपने बच्चे के लिए कपड़े बनाए, उसके लिए इंतजाम किया, खाने पीने की बोतल वगैरह का, यहां तक कि खुदा ने उसको बच्चा पैदा होने से कुछ हफ्ते कुछ दिन पहले उसको दूध भी उतारा। धावन चालू होती है बच्चे के पैदा होने से पहले, ये ब्रह्मा की हालत है, ये नबी की हालत है, इसी को हम पीरी ज्योत कहते हैं। सिहर्सी के अंदर इशारा है कि अल्लाह की उस हालत को जो ब्रह्म है, उसके साथ तुम संगत करो, उसके रंग में तुम रंगे जाओ, ब्रह्म सुहंग सत्चित आनंद, उसके रंग में रंगे जाओ, उसकी याद में मस्त हो जाओ, ये चीज तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारे अंतकरण में सत्य पैदा करेगी, यानी सच्चाई पैदा करेगी, और तुमको आनंद मिलेगा। जब ही तुम्हारा चित्त, तुम्हारा बातन, तुम्हारा अंतकरण ट्यून अप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सीधे रास्ते पे आ जाएगा और सत्य हकीकत को पा लेगा, तो तुम्हारे दिल के अंदर आनंद पैदा होगा। मरम ओहंग, उसका जो भेद है वो तुम्हारे दिल के अंदर खड़ा होगा, जाहिर होगा। जिस चित भय आनंद, जिस चित के अंदर उसका मरम जाहिर होगा, वहां आनंद होगा, वहां सुख होगा, वहां स्वर्ग होगा। ब्रह्म सुहंग सत्य चित आनंद, मरम ओहंग जित तित भय आनंद। जब तुमने खुदा की उस खलकत की ताकत को, यानी खुदा ने वो हालत के जहां से उसने सृष्टि की रचना शुरू की, उस चीज को कभी तुमने समझ लिया, तो तुम्हारे अंदर सच्चाई पैदा हो जाएगी, तुम्हारा चित ठीक हो जाएगा, तुमको आनंद मिलेगा। उसके मरम को समझ जाने से तुम्हारे दिल के अंदर आनंद और खुशी पैदा होगी, इसी चीज का नाम जन्नत है। अल्लाह एक अविनाशी देव, वो बिल्कुल एक अकेला है जिसको नाश नहीं, हमेश रहने वाला खुदावंद आलमीन है। आप गत अपरम अपार अभेव, उसकी जो गति है यानी उसकी समझ, उसकी चीजें हमारे ख्याल में समझ में नहीं आ सकती, वो खुद अपरम है, یعنی ہماری سمجھ کے باہر ہے، اپار ہے یعنی بے حساب اور ہر جگہ ہے، ابھیو ہے جس کا بھید ہم نہیں پا سکتے۔ اس خداوند عالمین کی ذات پاک اوپر کے پاک کو نیچے کے پاک کے ساتھ اس طرح سے ملاؤ کہ نیچے کا پاک پہلے آ جاوے اور پہلا پاک دوسرے نمبر پہ آ جاوے۔ خدا کی وہ اصل سوروپ اور حالت جو اپرم ہے، اپار ہے، ابھیو ہے، ہمارے خیال، ہمارے سمجھ، ہماری طاقت سے باہر ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر تم نے خدا کی اس حالت کو کہ جس نے سرشتی کی رچنا کی تم نے سمجھ لیا، تمہارا دل سکتی پہ لگ جائے گا، ریالٹی پہ آ جائے گا، حقیقت کو تم پا لو گے اور اس سے تمہارے چت میں آنند پیدا ہو جائے گا۔ اگر تم نے یہ بھید پا لیا تو جس گھٹ کے اندر یہ بھید آ جائے گا، مرم اوہنگ جس چت اس کے اندر آ گیا بھے آنند، اس کو پھر سکھ ملتا ہے۔ اب کہتے ہیں زبان کے بغیر اس کی یاد کرو، بے بن جبیا سمرن کرو، من سو لے ان کی دھن جے دھرو۔ دھن کس کو کہتے ہیں؟ مستی کو۔ سنگیتکار بہت دفعہ سنگیت میں مست ہو جاتے ہیں، شرابی شراب میں مست ہو جاتے ہیں، یہ بدمستی ہے۔ سنگیت کی مستی بدمستی نہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی اور بدی برائی نہیں سنگیت کے ساتھ تو خالی پیور سنگیت انسان کو مست بنا دیتا ہے۔ اس مستی کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں سوجتی۔ مستی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دوسری چیزوں کو بھلا دیوے اس کو مستی کہتے ہیں۔ بدمستی بھی ہوتی ہے، یعنی خراب رستے سے انسان دوسری چیزوں کو بھول جائے، جیسے کہ شراب اس کی مستی ہے۔ اسی طرح سے سنگیت کی جو مستی ہے وہ بدمستی نہیں، لیکن شراب کی مستی بدمستی ہے، خراب چیز ہے۔ اس کی مستی اصل نہیں، انسان کے جو کانشسنیس ہے یعنی انسان کا جو ضمیر ہے وہ سو جاتا ہے، نمب ہو جاتا ہے، جیسے مورفیا کا انجیکشن لگا دیا جائے کسی بھی جگہ۔ جیسے کسی آدمی کو دانت دکھتا ہوئے تو دانت نکلنے سے پہلے ڈینٹسٹ مورفیا کا انجیکشن لگا دے وے، آجو باجو کا سارا گوشت سو جاتا ہے۔ سو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو فیلنگ ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے، نروز سو جاتے ہیں۔ شراب کا اثر ایسا ہی ہے، مورفیا افین میں سے، اوپیم میں سے نکالتے ہیں۔ جس طرح بدن کے اندر مورفیا جاوے تو آجو باجو کا سارا گوشت اور نروس سسٹم ایک دم سو جاتا ہے، نمب ہو جاتا ہے۔ یہی چیز شراب جب مغز میں پہنچتی ہے تو مغز کے اموک نروس اور سیلز سو جاتے ہیں، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آدمی کی فیلنگ سٹاپ ہو جاتی ہے۔ یہ مستی نہیں، یہ بے ہوشی ہے، بدمستی ہے۔ لیکن سنگیت میں آدمی نے کوئی نشہ نہیں کیا، اس نے ایسی کوئی ڈرگ نہیں کھائی، سنگیت کے اندر پڑھ کے وہ مست ہو گیا۔ یہ مستی بے ہوشی نہیں، لیکن اس آدمی کے انت کرم کا آنند ہے۔ عبادت میں اس سے بھی اونچا آنند ملتا ہے۔ زبان کے بغیر اس کو یاد کرو، بے بن جبیا سمرن کرو، من سو لے ان کی دھن جے دھرو۔ اتنی دھن لگاؤ اس کی یاد کی کہ تم مست ہو جاؤ، تم باقی سب کچھ بھول جاؤ، تمہیں کچھ بھی یاد نہ رہے، اس کے سوا باقی سب کچھ تمہارے دل میں سے بھلایا جائے۔ بہت سے مہاتماؤں نے، بہت سے صوفیوں نے، خود ہمارے پیروں نے لیلا مجنو کا ذکر کیا ہے۔ ابھی ابھی پاٹھ پڑے گئے ستوینی کے کچھ، اس میں لیلا مجنو کا ذکر آیا۔ دنیا کے بناؤ بنتے ہیں، ان میں سے عقل مند لوگ کو چیز کا لیسن لے لیتے ہیں، لیلا بادشاہ کی بیٹی تھی، امیر زادی تھی، مجنو سے جس کا نام قیس تھا اس کا عشق ہوا. لیلا کچھ خوبصورت نہ تھی مگر محبت صورت کو نہیں دیکھتی. باپ نے لیلا کو سمجھانے کے لیے اور اس کو مذہب کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ دنیا سے خیال اس کا ہٹ کے ٹھیک ہو جائے، اس نے ایک مولوی کو، استاد کو، اس کے لیے محل میں بلایا اور لیلا ہر روز اس کے پاس بیٹھ کے علم سیکھتی تھی. لیکن جو سپیڈ اور جو خیال علم سیکھنے میں ہونا چاہیے، عشق کی وجہ سے لیلا کا خیال ان چیزوں میں نہیں رہتا تھا. ایک دن مولوی صاحب نماز پڑھتے تھے، لیلا ایک طرف سے بھاگ کے نکل گئی، دوسری طرف چلی گئی. مولوی صاحب کا جو مصلی تھا جس پہ نماز پڑھ رہے تھے، اس مصلی کے اوپر لیلا نے پاؤں رکھا، نیچے تسبیح بھی پڑی ہوئے گی، اور چلی گئی. مصلی پہ پاؤں آیا، بڑی بے ادبی ہوئی. اسلام کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہوئے، دعا پڑھ رہا ہوئے، اس کے سامنے سے، اس نزدیک سے نکلنا نہیں چاہیے، اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے، آڑے چلے جاؤ. کبھی مسجد میں جاؤ اور کبھی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آپ آگے سے پیچھے جا رہے ہیں اور آپ نے اس کو کبھی کراس کیا، تو ممکن ہے ادھر مسلمان کوئی باز جو فینیٹکس ہوں گے وہ پکڑ کے گالیاں بھی دیں گے یا کفر کا فتوا لگا دے گے یا کوئی مارا ماری بھی کرے. بہت بڑی بے ادبی مانی گئی. اسی لیے اسلام نے حکم کیا کہ اپنی مسجدوں کے اندر جب تم باہر سے آؤ ہمیشہ فرنٹ میں آ کے بیٹھو. ہمارے بہت سے آدمیوں کی عادت ہے کہ وہ بیچ میں بیٹھتے ہیں، سامنے جگہ خالی ہوتی ہے. اسلام کی نظر میں یہ ٹھیک نہیں، آگے آ کے بیٹھو تاکہ پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھتے رہیں اور ہم کسی کو الند کے کراس کر کے نہ جائیں. یہ اسلام میں مذہب کی بے ادبی مانی گئی. مولوی نے نماز پوری کی، بہت خفا ہوا، بہت بگڑا. لیلا کے باپ کے پاس جا کے شکایت کی. باپ نے بیٹی کو بلایا، لیلا مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ پتا نہیں ابا جان کیا کہتے ہیں. مولوی صاحب کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا اور تم بھاگ کے نکل گئی، میرے مصلی پہ تم نے پاؤں دیا. بہت بری بات ہے، بڑی سخت بے ادبی ہے، نماز کے اندر اس طرح تم نے کھنڈن کیا. آپ نماز پڑھتے تھے؟ ہاں. افسوس، میں تو مجنو کے خیال میں چلی گئی، مجھے یہ بھی پتا نہ رہا کہ نیچے مصلی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور آپ کو یہ پتا لگ گیا کہ میں نے مصلی پہ پاؤں رکھا. مولوی کی گردن جھک گئی. وہ مستی تھی کہ جس میں ارد گرد کا کچھ بھی خیال نہ رہا، خدا کی یاد کی ایسی مستی لگاؤ کہ انسان باقی سب چیزیں بھول جائے. من سو لے ان کی دھن جے کرو. پھر کہتے ہیں سے ثابت ہو کر کھوجو دہی، اپنے بدن کو کساؤ، اپنے بدن کو آرام میں عیش میں نہ ڈالو، بدن کو سزا دو. بدن کو کساؤ، بدن کو دکھ میں ڈالو. اتنا زیادہ دکھ نہیں کہ ہمارا بدن خراب ہو جائے، لیکن بدن کو ڈھیلا مت رکھو، اس کو کساؤ. جس طرح انگ کثرت کر کے آدمی بدن کو محنت سے کساتا ہے، ایسا ہی روحانی حساب سے اپنے بدن کو کساؤ. ثابت ہو کر کھوجو دہی اور اپنے بدن کے اندر ڈھونڈو. بولنہار نرنجن وہی، بولنے والا وہ مولا ہے. تم جب ڈھونڈنے نکلو گے تو وہ تمہیں آواز دے گا، تم کو بلا لے گا. جیسے امام فرماتے ہیں، عبادت کے اندر تم کو نور کا پانا حق سمجھ کے نہیں دینا چاہیے، یعنی نور کی پراپتی کو تمہارا حق نہیں. یہ کوئی سوداگری نہیں کہ تم اتنے پیسے دے کے اتنی چیز خرید لو، یعنی تم نے آدھا گھنٹہ عبادت کی تو تم کو نور ملنا چاہیے. یہ سوداگری نہیں. مومنوں، محبت دو طرف سے نہیں ہوتی کبھی بھی. دنیا کے وہ لوگ جو محبت کو نہیں جانتے اور خاص طور پہ جو یورپ امریکہ کے ویسٹرنائزڈ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو یا اورینٹل سائڈ کو کبھی لٹریچر کو پڑھا دیکھا نہیں, جس کے اورینٹل لائف کا خیال نہیں, ان کو کبھی بھی محبت کا خیال اپنے دماغ میں نہیں آ سکتا. ایک جوان لڑکا ایک جوان لڑکی کو دیکھ کے جو پیار میں پڑتا ہے, یہ محبت نہیں, یہ محبت نہیں, یہ اٹریکشن ہے. بھلے اس کو ہم انگلش کے اندر لو کہہ دیں, بھلے ہم اس کو رومانس کہیں یا آمور کہیں فرینچ بھاشا میں, پتہ نہیں میرا پروننسیشن برابر ہے کہ نہیں, لیکن یہ محبت نہیں. شادی کر لیتے ہیں, 6-8-12 مہینے کے بعد لڑنے لگ جاتے ہیں. محبت میں تو برائی کبھی نہیں آتی, محبت میں خامی کبھی نہیں آتی, محبت ہمیشہ اوپر جاتی ہے, نیچے کبھی نہیں اترتی. محبت میں کبھی مانگ ہوتی ہی نہیں, طلب ہوتی ہی نہیں. محبت میں کبھی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, محبت میں سودا نہیں ہوتا, تو مجھ کو لو کر میں تجھ کو لو کروں, یہ محبت میں نہیں ہوتا. یورپ امریکہ کے لوگ پریم کو نہیں جانتے, وہ پریم جو ایشوری پریم ہے اس کا سیمپل نبی صاحب فرمایا ماں کے پریم سے ملتا جلتا ہے. ماں کا جو پریم ہے وہ خدا کا پریم جیسا نہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا اس کا حصہ ہے. ماں اپنے چھوٹے بچے کو جو کچھ بھی پیار کرتی ہے, جو کچھ اس کے لیے دکھ اٹھاتی ہے, ماں اس کی کوئی قیمت لینا نہیں چاہتی, نہ کبھی چاہتی ہے نہ مانگتی ہے. اللہ کا پریم ایسا ہی ہے. خدا جو ہم کو محبت کرتا ہے تو خدا کو ہمارے سے کوئی چیز کی آشا, کوئی چیز کی ضرورت یا ہماری کوئی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ صرف دیتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں جنم دیا, پیدا کیا, خلق کیا, ہماری سرشتی اس نے سرجی ہے. اس کے لیے وہ اونچا ہے, وہ اعلیٰ ہے, وہ اتم ہے, وہ اپرم ہے, وہ اپار ہے, وہ ابھیو ہے. ہم کیا اس کو دے سکتے ہیں, ہماری اوقات بھی کیا ہے دینے کی. ماں کا پریم, ماں کا پریم, خدا کے پریم کے سامنے جس طرح ساری دنیا کا سارا پریم, کسی بھی شکل کا پریم ہو, وہ ماں کے پریم کے سامنے تچھ سمان ہے, ایسا ہی ساری دنیا کی ماؤں کا سارا پریم اکٹھا کر لو تو مولا کے پریم کے سامنے وہ تچھ سمان ہے. کوی ٹاگور کا نام سنا ہے, بنگال کا مشہور, ہندوستان کا ایک اتم فلسفر کوی ٹاگور. اس کی بہت اچھی کتاب ہے گیتانجلی, جس کے اوپر سے اس کو نوبل پرائز ملا. بنگالی کا یہ ڈراما لکھنے والا اور کویتا لکھنے والا فلسفر خدا کا بہت بڑا عابد بندہ تھا. کسی بھی طریقے سے خدا کی عبادت کی جائے, خدا صرف اسماعیلی کا نہیں, خدا صرف مسلمان کا نہیں, خدا صرف یہودی کا نہیں, وہ تو پشو پنچھی کا بھی خدا ہے, کیڑے مکوڑے کا بھی خدا ہے, جیسے کہ حسن کبیر دین ماں باپ نے فرمایا ہے, زمین آسمان کا پیدا کرنے والا وہ ہے, ساری سلطنت ساری خدائی اس کی ہے. ہم لوگوں کو یہ شناخت ہے, پیروں نے کہا کہ وہ جس نے ساری سرشتی کی رچنا رچی وہ تمہارے درمیان بیٹھا ہے. اس کے لیے جب ہم عبادت کرتے ہیں, بندگی کرتے ہیں, ہماری نظر کے سامنے, ہماری کلپنا کے اندر مولانا حضر امام کی مورتی آتی ہے. ہم حضر امام کے بدن کی عبادت نہیں کرتے, ہم اس اپرم اپار اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم نور کہتے ہیں, کہ جس کا کوئی شریر نہیں. ہم کو یہ تھوڑی سی شناخت ہے, لیکن وہ آدمی کے جس کو یہ معلوم نہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کا نور موجود ہے, وہ جب رام رام کرتا ہے یا وہ جیسس کر کے بلاتا ہے یا وہ گاڈ کر کے ایشور کر کے کوئی اپنی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت وہیں جاتی ہے جہاں ہماری عبادت جاتی ہے. جدے جدے مذہبوں کا خدا جدا جدا نہیں, اللہ تو ایک ہی ہے. کبھی ٹاگور بھی عابد تھا, اس نے ایک کویتا میں ماں کی محبت کا ایک چتار لکھا ہے. افسوس ہے میں بنگالی زبان نہیں جانتا, مگر اردو میں جو اس کا میں نے ترجمہ پڑھا تو مجھے معلوم نہیں آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ میں آنکھیں بند کر کے اس مستی میں بیٹھا رہا. چھوٹے بچے چاکلیٹ کا ٹکڑا منہ میں ڈال کے چوستے رہتے ہیں, اتنا ان کو مزہ آتا ہے کہ بے خبر ہو کے ان کے منہ میں سے لاڑ نکلتی ہے, لعاب نکلتا ہے. اتنا ان کو سواد آتا ہے کہ اس چاکلیٹ کا ایٹم ایٹم چوس چوس کے مزہ اٹھاتے ہیں. علم کے لوگ علم میں سے اسی طرح سے چاکلیٹ کو چوس چوس کے اس کے ایک ایک ذرے کا ایک ایک اڑو کا مزہ اٹھاتے ہیں. یہ مزہ انہی کو ملتا ہے کہ جو علم کی باتوں کو چوسنا جانتے ہیں. کبھی ٹاگور لکھتے ہیں, ایک ماں تھی ایک بیٹا تھا, ودھوا ماں کو اپنے ایک ہی اکیلے بیٹے کے ساتھ جو محبت ہو سکتی ہے خدا کی ساری سرشتی میں اس کا دوسرا نمونہ نہیں. ماں کا پریم ایشوری پریم ہے. جب وہ چھوٹا تھا رات کو منہ تر دیوے, بچھونا گیلا ہو جاوے اور رونے لگ جائے ٹھنڈی کی کڑاکے کی ٹھنڈی میں, بنگال میں بہت ٹھنڈی پڑتی ہے, کڑاکے کی ٹھنڈی میں رات کو اٹھ کے اپنی سوئی ہوئی جگہ کے اوپر اس بچے کو صاف ستھری کلین جگہ کے اوپر سلا کے خود اس کی گیلی جگہ پہ ساری رات سو جاوے, لیکن اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو کوئی تکلیف نہ پڑے. ماں کی ساری زندگی اسی بچے کے آجو باجو میں گھومتی رہتی ہے. خوب اس نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچا. بچہ جوان ہوا, اسکول گیا, دوسروں کے برتن صاف کر کے, دوسروں کی نوکری کر کے, دوسروں کے گھر کے کپڑے میلے دھو دھو کے, دوسروں کے گھر میں جھاڑو نکال نکال کے, غیروں کی چاکری کر کے اس نے اپنے بچے کو پڑھا کے بڑا کیا. خود آدھی روٹی بھی نہ کھاوے, بچے کو ساری کھلا دے لے تاکہ میرا بچہ جوان ہوئے, تندرست ہوئے, مضبوط ہوئے. اس پیار اور محبت سے اس نے بچے کو بڑا کیا بڑا کیا. بچہ جوان ہوا, اس کی اٹھتی جوانی کے ساتھ ساتھ ماں کے دل میں بھی مرادیں اٹھتی رہیں, امیدیں جاگتی رہیں, آشائیں ابھرتی رہیں. ابھی میرا بچہ جوان ہو گیا, میں ایک پیاری سی بہو لاؤں گی, پھر گھر کا سارا سا کام وہ سنبھال لے گی اور میں شانتی سے خدا کی بھکتی میں لگ جاؤں گی. بنگال کے ایک آرڈینری چالو غریب کٹمب کے چتار باندھ کے اس نے یہ کویتا لکھی. بچے کو ایک جوان لڑکی سے پریم ہوا. ساری دنیا کے اندر اور خاص طور پہ بنگال کے اندر ساس بہو کی کبھی نہیں بنتی. ساس بہو کے جھگڑے برسوں سے چلے آتے ہیں, ہزاروں سال سے یہ پرنالیکا کی طرح ایک ٹریڈیشن کی طرح ونش پرمپرا اترتے چلے آئے, اور ہر بہو بڑی ہو کے ساس بن کے اپنی بہو کے پاس سے وہ بدلہ لینا چاہتی ہے کہ جو اس کی ساس نے اس کے ساتھ کیا. کبھی ٹاگور نے سماج کی ایک بدی برائی کو بہت اچھے طریقے سے کریٹیسائز کیا. اس پریمیکا نے کہا, مجھے تیرے سے پریم ہے, میں تیرے گھر میں آؤں, لیکن جب تلک تیری ماں جیتی ہے میں تیرے ساتھ شادی نہیں کروں گی، میں تیری ہوں اور میرا وچن ہے، میں انتظار کروں گی جب تک کہ تیری ماں مر جائے، پھر میں تیرے گھر میں آؤں۔ تیری ماں جو آج تجھ کو پیار کرتی ہے مجھ کو بھی بہت پریم سے ریسیو کرے گی، لیکن پھر دوسری تمام ساسوں کی طرح ایک ڈائن بن کے میرا لہو چوستی رہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں وہ موقع لانے نہ دوں۔ اس کے لیے تم صبر کرو۔ لیکن اس کا عشق بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، جوانی کی اس جوش بدمستی کے اندر اس کی عقل آہستہ آہستہ گھٹتی گئی، ماں کے پیار میں خلل آتا گیا، اور وہ ایک دن ماں کو نفرت کی طرف نظر سے دیکھ کے سوچنے لگا، معلوم نہیں یہ بوڑھی کب مرے، میرا گھر بسے، اس کے کارن سے میرا گھر بستا نہیں۔ ماں جب بھی اس کو بہو لانے کی بات کہے، اس کے دل کے اندر ماں کے ورودھ میں وچار پیدا ہوئے، لیکن جب ہی ماں کے منہ کی طرف نظر کرے تو کلیجہ بھک بھک کرنے لگے، ماں کا پریم دل میں ابھر آوے، نظر نیچی کر لیوے، پریمیکا کے پاس جاوے تو اس کا پریم زور کرے، ماں کے سامنے آوے، ماں کی مامتا یاد آوے۔ اسی ہلے گلے میں کنفیوژن میں کئی مہینے نکل گئے، اور ایک دن اس کی بدمستی جوانی کا نشہ اتنا زور پکڑا، عقل بالکل گم ہو گئی، اس نے فیصلہ کیا کہ میں ماں کو مار ڈالوں۔ اپنی پریمیکا کو کہتا ہے، کون سی شرط ہے تیری، میں آج پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہے، ماں کا دل لے آؤ تو میری باقی کوئی شرط نہیں۔ ایک چھری خریدی، دوپہر کو کھانا پینا کے ماں سوئی ہوئی تھی، چھری لے کے گھر گیا، اندر پاؤں رکھا، ماں سوئی تھی، آنکھیں بند ہیں، بڈھی ماں کا معصوم جھریوں والا چہرہ دیکھ کے پاؤں ڈگمگا گئے، پاؤں ڈگمگا گئے۔ واپس چلا آیا، پریمیکا کے پاس گیا، اس نے مینا مارا، آئے بڑے شیر دل، آئے بڑے مرد، عورت کا مینا اس کو پھر گرم کر گیا۔ پھر ماں کے پاس دوسرے تیسرے دن گیا، آخر ایک دن ایسا ہوا، اس نے آنکھیں بند کر کے سوئی ہوئی ماں کے اوپر جمپ مارا، پیٹ پہ بیٹھ کے چھری مار کے ماں کا سینہ توڑا، اور اندر سے دل نکال کے ہاتھ میں لیا، چھری پھینک دی، جلدی سے بھاگا کہ یہ خوشی کی خبر اپنی پریمیکا کو بتاوے کہ دیکھ یہ رہا ماں کا دل۔ لیکن جلدی سے اٹھا اور اتنے جذبے اور جوش میں تھا کہ باہر ماں کے کمرے سے باہر نکلتے وقت جو دروازے کی فریم تھی اس کی دہلیز میں پاؤں اٹکا، گر پڑا، ماں کے ہاتھ سے اس کے دل کے، ماں کا جو دل تھا اس کے ہاتھ میں، وہ ہاتھ میں سے نکل گیا، ایک کونے میں چلا گیا، اور اس دل میں سے آواز آئی، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی، ماں تو مر چکی، لیکن ماں کے اس دل میں سے آواز آئی، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی، ٹاگور نے یہاں اس وارتا کو بند کر دیا۔ اللہ کا احساس، اللہ کی محبت، اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خدا کی محبت کا کبھی بھی ایک آنکھ میں بیٹھ کے کبھی خیال نہیں کیا، جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی اپنے جیون کو بھی کبھی ایک آنکھ میں بیٹھ کے سوچا نہیں، باپ کون ہے، ماں کون ہے، بچہ کیا ہے، دنیا کا جیون کیا ہے، جنہوں نے ساری زندگی شراب میں، جگار میں، دنیا کی موج مزے میں، گاڑیوں میں، موٹروں میں، بنگلوں میں، ہرنے پھرنے میں گزاری، انہوں نے رات کے ایکانت میں بیٹھ کے کبھی بھی جیون کی یہ سائیڈ کہ جو پریم سے بھری ہوئی ہے، ستی حقیقت سے بھری ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھی ان کی سمجھ میں یہ چیز کبھی نہیں آ سکتی. حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ساری دنیا کے باپ، ساری دنیا کی مائیں اپنی اولاد کو جتنا پیار کرتی ہیں، کبھی وہ سارا پیار تم اکٹھا کرو، میں تمہارا روحانی مات پتا تم کو اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، اس کے پیار کا کوئی حساب نہیں. اے جی میں اچاری نے میں وچاری انے جی میں کھلاؤں میں پلاؤں اے میں ہلاؤں نے میں جلاؤں انے میں ہی ساری جہان. یعنی تم کو ہلانے والا، چلانے والا، تم کو جیتا رکھنے والا میں ہوں، مولا کہتا ہے. سارے جہان کی جتنی بھی مخلوقات ہے میں اس کو ہلانے چلانے والا ہوں، ان کے دل کے اندر وچار پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، ان کے عمل اعمال کرنے والا بھی میں ہوں، یہاں تلک کہ بیت الخیال کا جو جاپ ہے وہ جاپ جپانے والا بھی میں ہوں، میری شکتی ہے. جیل کے اندر پڑا ہوا ایک بدماش، ایک خونی، ایک ڈاکو، ایک چور، کیا اس کو بھی ایسا ہی ہے؟ یعنی مولا نے اس کو کرایا؟ نہیں، یہ حال ان کا ہے، یہ حال ان کا ہے. یعنی میں ہلاؤں، میں چلاؤں، میں کھلاؤں کھانا، میں پلاؤں، میں کھلاؤں امت ساری جہانا، یہ ان کے لیے ہے کہ جو مولا کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو اپنا سب کچھ اس کو سونپ دیتے ہیں، جو اپنے ہاتھ میں اپنی چیز نہیں لیتے مولا کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں، ان کے لیے. ہے جی میں کرتا نے میں ہرتا اورت کچھو نہ ہو تو پتھر بولے سوئے میں کرتا میں ہرتا اور سی کچھو نہ ہوئے ایک تل رحمت جو میں چھوڑوں پتھر بولے سوئے. یہ خدا کی ذات کے اوپر جب ہمارا توکل اتنا آ جاتا ہے تو پھر اس بندے کی حالت یہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں وہ میرے ہاتھ سے کام کرتا ہے, میں اپنے بندے کا منہ بن جاتا ہوں وہ میرے منہ سے بولتا ہے, میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں وہ میرے کان سے سنتا ہے, میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. یعنی بندے اور مالک کے درمیان صرف ایک بدن کا فرق رہتا ہے اور اس کے بدن کے اندر نس نس میں اللہ بسا ہوتا ہے, بسا ہوتا ہے نس نس میں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ اور اللہ سے بڑھ کر اور کوئی اچھا رنگ نہیں. تمہارا رنگ کون سا ہونا چاہیے؟ اس رنگ کا مطلب مستی ہے. اللہ کی مستی میں ایسے مست ہو جاؤ کہ تم اور وہ ایک ہو جائیں, تمہاری دوئی نکل جائے. مولا فرمایا بیت الخیال کی عبادت میں تم اپنے روح کو باہر نکال کر دیکھو کہ وہ کیا ہے. باہر نکال کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات کے ساتھ زندگی کے اندر تم ایک بن جاؤ تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ خدا کیا ہے. مگر دیندارو, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ دنیا کی جو محبت ہے وائف ہسبینڈ میں, باپ بیٹے میں, بھائی بھائی میں, یہ سب محبتیں ایک سائے کی طرح, پرچھائے کی طرح ہیں. یہ چیزیں اصل نہیں, اس میں سوارتھ لگا ہوا ہے. صرف ایک ماں کا پیار ہے بچے کے لیے, باقی سب قسم کے پیار ان میں ایک دوسرے کا سوارتھ ہے. موت ہوئی وہ پریم بند ہو گیا, وہ چیز ختم ہو گئی. اصل چیز اس مولا کی ہے, اصل اور وہ اصل ہے کہ جس کے اندر کبھی نقل نہیں ہوتی. امام کا عشق اور محبت جو ہے وہ دنیا کے عشق اور محبت جیسا نہیں, وہ اور ہی چیز ہے, بالکل جدی چیز. ایسی جدی چیز کہ انسان اس چیز کا خیال نہیں کر سکتا. اسلام جب ظاہر ہوا, ایک ایک کر کے مسلمان اسلام میں آنے لگے, کفر چھوڑ کر آنے لگے. انہی لوگوں کے اندر ایک ایسا شخص بھی تھا حضرت عبداللہ بن سعد. یہ وہ ابن سعد نہیں کہ جو یزید کے ساتھ تھا, اس کو ان کے گھر والوں نے پکڑ کے جب پتہ لگا کہ مسلمان ہو گئے, زمین کے اوپر کول سے بچھائے آگ, اس کے کپڑے نکال کے اس آگ کے اوپر سلا دیا اور اس کی چھاتی کے اوپر چار آدمی اٹھا میں ایسا بڑا پتھر رکھ دیا. نیچے سے جو کول سے تھے انگارے اس کی پیٹھ کو داغ دے گئے, گوشت کے سڑنے کی باس آنے لگی, اس دکھ سے بے ہوش ہو گیا. مردہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا, لیکن سخت جان تھا, بچ گیا. آخر عمر میں بہت بوڑھے ہو گئے, 90 برس کی عمر ہوئی, معاویہ کا زمانہ تھا. اپنے پوترے اور پوتروں کے بچے, کٹمب کے جو چھوٹے چھوٹے پوترے دوترے ایسے بچے تھے ان کو اپنے سامنے بچھا کے حضرت عبداللہ اسلام کی پرانی باتیں سنایا کرتے تھے. اور پھر سناتے سناتے جب اسلام کے لیے کی ہوئی قربانیوں کا ذکر کریں اور کہتے تھے کہ اس طرح مجھ کو پکڑ کے آگ پہ لٹایا گیا تو بچے کہتے تھے دادا جان ہم کو دکھاؤ تو اپنا کرتا اونچا کر کے بچوں کو دکھاوے وہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں رکھ کے کہیں دادا جان دیکھو یہاں یہ جلا ہوا ہے دیکھو یہاں یہ جلا ہوا ہے یہاں جلا ہوا ہے تو وہ روئے بچے پوچھے دادا جان آپ کیوں روتے ہیں کہتا بیٹا اس لیے روتا ہوں کہ ایسی جدی چیز کہ انسان اس چیز کا خیال نہیں کر سکتا اسلام جب ظاہر ہوا ایک ایک کر کے مسلمان اسلام میں آنے لگے کفر چھوڑ کر آنے لگے انہی لوگوں کے اندر ایک ایسا شخص بھی تھا حضرت عبداللہ بن سعد یہ وہ ابن سعد نہیں کہ جو یزید کے ساتھ تھا اس کو ان کے گھر والوں نے پکڑ کے جب پتہ لگا کہ مسلمان ہو گئے زمین کے اوپر کول سے بچھائے آگ اس کے کپڑے نکال کے اس آگ کے اوپر سلا دیا اور اس کی چھاتی کے اوپر چار آدمی اٹھا میں ایسا بڑا پتھر رکھ دیا نیچے سے جو کولسے تھے انگارے اس کی پیٹ کو داغ دے گئے گوشت کے سڑنے کی باس آنے لگی اس دکھ سے بے ہوش ہو گیا مردہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا لیکن سخت جان تھا بچ گیا آخر عمر میں بہت بوڑھے ہو گئے 90 برس کی عمر ہوئی معاویہ کا زمانہ تھا اپنے پوترے اور پوتروں کے بچے کٹمب کے جو چھوٹے چھوٹے پوترے دوترے ایسے بچے تھے ان کو اپنے سامنے بٹھا کے حضرت عبداللہ اسلام کی پرانی باتیں سنایا کرتے تھے اور پھر سناتے سناتے جب اسلام کے لیے کی ہوئی قربانیوں کا ذکر کریں اور کہتے تھے کہ اس طرح مجھ کو پکڑ کے آگ پہ لٹایا گیا تو بچے کہتے تھے دادا جان ہم کو دکھاؤ تو اپنا کرتا اونچا کر کے بچوں کو دکھاوے وہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں رکھ کے کہیں دادا جان دیکھو یہاں یہ جلا ہوا ہے دیکھو یہاں یہ جلا ہوا ہے یہاں جلا ہوا ہے تو وہ روئے بچے پوچھے دادا جان آپ کیوں روتے ہیں کہتا بیٹا اس لیے روتا ہوں کہ کاش میں ان داغوں کو دیکھ کے چوم سکتا اللہ کی اور رسول کی محبت کے اندر میں نے جو یہ داغ لگائے ہیں یہ داغ قیامت کو میری بخشش کریں گے کاش کہ میں ان کو دیکھتا اور چوم سکتا اتنا فخر تھا اپنی محبت کے اوپر قربانی کے اوپر دنیا میں پڑے ہوئے لوگوں نے جنہوں نے کبھی بھی اللہ کی محبت نہیں چکھی جنہوں نے روحانی سکھ کی کبھی بھی پراپتی نہیں کی جنہوں نے کبھی بھی اس چیز کی باس سونگھی نہیں ان کو کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے پریمی جانے پریم رس بھائی پریمی جانے پریم رس اور نہ جانے کو جانے نہیں بھائی مورکھ لوگ کیا ہو رے بھائی پریم سوا کیا ہو. پھر کہتے ہیں کہ جو پریمی ہیں ان کو معلوم ہے کہ پریم کیا چیز ہے, پریم کا رس, اس کا ایسنس یا مزہ وہ جانتے ہیں. جنہوں نے پریم کیا نہیں, یہ دنیا کی چیز نہیں, یہ مولا کا پریم اور عشق ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی عبادت کر کے خدا کی محبت کو اپنے دل میں فیل نہیں کیا, وہ مورکھ لوگوں کو معلوم نہیں کہ پریم کے سوا یہ ساری سرشتی کی رچنا نہ ہوتی. پونا کے جماعت خانے میں سے مولا باہر نکلے, سلطان محمد شاہ کا وارہ تھا, ایک بدخشانی اس کو کالا کوڑ ہوا ہوا تھا. کالا کوڑ آدمی کے بدن کو آہستہ آہستہ گھلا دیتا ہے. ایک صابن کا کیک لے کے پانی میں پھینک دو, کس طرح وہ آہستہ آہستہ گھل جاتا ہے. کوڑ کے اندر ہاتھ پاؤں کی انگلیاں جھڑ جاتی ہیں, آہستہ آہستہ گل جاتی ہیں, سارا ہاتھ نکل جاتا ہے, بازو نکل جاتے ہیں, گھٹنے تلک یا کولے تلک پاؤں نکل جاتے ہیں, بدن گھلتا جاتا ہے, سوکھ سوکھ کے کھڑتا جاتا ہے. ایک بدخشانی اس بیماری میں تھا, جماعت کے پاس نہیں آیا کیونکہ چیتی روگ ہے. دور ایک جھاڑ کے نیچے ہاتھ باندھ کے اس کے انگلیاں جھڑ چکی تھیں, ہاتھ باندھ کے وہ کھڑا تھا تاکہ دور سے اپنے محبوب کو دیکھ لے لے. نزدیک آنے کی نہ اس نے ہمت کی نہ اس نے ارادہ کیا. مولا جب باہر نکلے اس کی طرف نظر پہنچی, صاحب چلتے چلتے اس کے نزدیک آئے, جھک کے اس نے مولا کو سلام کیا. خانہ آباد, ماں باپ اس کو پوچھتے ہیں فارسی میں کیسے ہو تم, ہنس کے کہا بہت اچھا ہوں, بہت اچھا ہوں خداوند, تیری مہربانی ہے, بہت اچھا ہوں. ظاہر بدن کی یہ حالت ہے, اس کے منہ کے اوپر کوئی بھی غم نہیں, اس کے منہ کے اوپر کوئی بھی اداسی نہیں, بہت اچھا خداوند, بہت اچھا. کچھ کہنا ہے کچھ نہیں, تیری رحمت کے سوا کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں. اس نے کوئی شکایت نہیں کی اپنے جیون کے دکھ کی, بدن کی ایسی خراب حالت کے لیے بھی اس نے امام کو نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں, نہیں. خوشی تھا, ابھاؤ تھا. 1963 میں میں ایران گیا اور سارے ایران کی میں نے مسافری کی. ایران سے واپس آ کے جب میں نے دارالسلام کے جماعت خانے کے اندر ایران کی باتیں کی تو جماعت اس طرح سے روتی تھی جیسے کسی میت کی خبر دی ہوئے, مگر یہ رونا عشق و محبت کا رونا تھا, غم اور اداسی کا رونا نہ تھا. ایران میں ہمارے 12 لاکھ اسماعیلی ہیں اور زیادہ تر وہ لوگ کرمان, محلات, اس علاقے میں سبزوار کے علاقے کے اندر کے جہاں آلموت ہے, باکو کے علاقے کے اندر کے جو آدھا باکو ایران میں اور آدھا رشیا میں ہے, اور رشین بارڈر کے اس طرف اور اس طرف اسماعیلی ہی اسماعیلی ہیں, گام کے گام اسماعیلی ہیں, ایک بھی نان اسماعیلی ان گاموں میں نہیں. 6 مہینے برف پڑتی ہے اور برف کی وجہ سے پانی نہیں ملتا, آگ جلا کے اور آگ کا برتن بھی ان کو بیچاروں کو لکڑی بہت مشکل اور تکلیف سے ملتی ہے, مگر آگ جلا کے برف کو پگھلائیں وہ پانی پئیں, ہائجینکلی یہ پانی بھی ٹھیک نہیں. جب یہ سردی کا موسم ختم ہو جاوے تو گرمی بھی اتنی پڑے کہ بے حساب, یہ پانی پھر ندیاں کے اندر چلا جاوے اور ان کے کھیتر کو ملے، لیکن دو تین مہینے کے بعد یہ سوکھ جاوے، پھر ان کو پانی نہیں ملے، پانی کی تنگی اور اچھت اور سردی کے اندر رہنے کی وجہ سے اور کوئی اچھی خوراک ان کے پاس نہیں، آیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے بدن میں، آکسیجن بھی گھٹ جاتی ہے، تو کئی لوگوں کو چمڑی کا روگ بھی ہوتا ہے، کئیوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، اور کئیوں کو گوئٹر کی بیماری ہوتی ہے جو تھائیرائیڈ گلینڈ کی وجہ سے رہتی ہے، گردن کے اوپر فٹ بال کی سائز کا ایسا گولا بن جاتا ہے۔ اس کا علاج بہت ایزی ہے، اتنا بڑا گولا اس کو کبھی آیوڈین دی جاوے تو دو تین مہینے کے اندر یہ بال خود بخود ڈیزولو ہو جائے گا، لیکن وہاں بہت تکلیف ہے۔ میں اپنے بھائیوں کی حالت دیکھ کے میں رو پڑتا تھا، اتنی غریبی اور اتنی بیماری، ایران کے لوگوں کو دیکھ کے میں بے چین ہو گیا۔ میں جہاں جہاں جاؤں ان کے واسطے ہمدردی کے شبد بولوں، دعائیں کروں، اور پھر پوچھوں کہ حضرت امام کو جو رپورٹ بھیجوں گا اس میں تمہیں کچھ بولنا ہے؟ سارے ایران میں ایک بھی آدمی نے مجھے نہیں کہا کہ میری حضرت امام تلک یہ عرض لے جانا، بالکل نہیں۔ آنکھیں چلی گئی ہیں، شریر میں بدن میں بیماریاں ہیں، غریبی بے حساب ہے، چھ چھ مہینے تک پانی نہیں ملتا، ایسی خراب حالت میں بھی رہنے پر بھی وہ شام کو جماعت خانے میں آویں، بال بچے سب آویں، دعا پڑھیں۔ جماعت خانوں کے اندر نیچے صرف مٹی، کوئی چٹائی نہیں، کوئی چادر نہیں، کچھ نہیں۔ بعض جماعت خانوں میں میں گیا تو انہوں نے میرے لیے کارپیٹ رکھا، مگر میں نے وہ اٹھوا دیا۔ مکھی کامڑیا خود بھی دھوڑ میں بیٹھے۔ ابھی بہت سی جگہوں کے اوپر امام کی طرف سے نوے نوے جماعت خانے بنے، چٹائیاں آئی ہیں، بتیاں آئی ہیں، جماعت خانوں میں بتی نہیں، ان کی غریبی کی وجہ سے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بتیاں خرید سکتے۔ شام سورج ڈوبنے سے پہلے جماعت خانے میں آویں، دعا پڑھیں، پھر کھڑے ہو کے ساری جماعت 500 دانے کی تسبیح نکالے، 500 دانے کی یا علی کی تسبیح نکالے، پیر شاہ کا جاپ کریں، پھر جب جماعت بیٹھ جاوے مکھی ایک پاٹھ پڑھے، کمڑیا دوسرا پاٹھ پڑھے، بازو میں بیٹھے والا تیسرا پاٹھ پڑھے، ساری جماعت بچے بھی چھوٹے چھوٹے گنان کا ایک پاٹھ پڑھے، فارسی زبان کے گنان، ناصر خسرو کے لکھے ہوئے، شمس تبریز کے کلیات میں سے اٹھائے ہوئے وہ مناجات کو گنان کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ ساری جماعت پڑھے، بھلے ایک پاٹھ 10 دفعہ ریپیٹ ہوئے اس کی کوئی بات نہیں، لیکن جماعت میں حاضر مجلس سب پاٹھ پڑھے، اس کے بعد دوسری دعا پڑھے۔ جوان لڑکے لڑکیاں اپنے بال بچوں کو لے کے گھر چلے جائیں، بڑی عمر کے لوگ، عورت مرد جماعت خانے میں صبح تک بیٹھے رہیں، ساری رات بیٹھ کے بندگی کریں، کوئی بھی سوئے نہیں، ساری رات بیٹھ کے عبادت کریں، ان کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں، ان کو بیت الخیال کے کام کی بخشش امام کی طرف سے نہیں ملی ہوئی۔ لیکن میں بہت سی جگہوں کے اوپر گھوما، 1.5 مہینہ میں نے سفر کیا، میں ان کے منہ میں انگلیاں ڈال کے پوچھتا رہا کہ تمہارے کوئی دکھ ہوئے تو میں صاحب کو لکھوں، مجھے ایک بھی ایرانی نے نہیں کہا کہ یہ بات ماں باپ کو لکھو کہ ہم بہت غریب ہیں، بہت دکھی ہیں، بیمار ہیں، یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ ان کے دل کا آنند دیکھ کے، ان کی محبت دیکھ کے، ان کے دل کا ایمان کا جذبہ دیکھ کے مجھے خود اپنے آپ کے اوپر شرم آتی تھی کہ میں ان کے سامنے ایک مٹھی خاک جتنا بھی نہیں، یہ ان کا درجہ ہے۔ اس بدخشانی کو امام نے بہت دعا آسیس فرمائی، مگر اس نے نہیں کہا کہ میں دکھی ہوں، ہم کو تھوڑا سا دنیا کا دکھ پڑتا ہے، ہم پکار کرتے ہیں، ہمارے اندر صبر، ہمارے اندر سہنشیلتا اتنی مٹ چکی ہے کہ تھوڑا سا چھوٹا سا دکھ بھی ہم کو بہت لگتا ہے، ہم کبھی مولا کو عریضے لکھتے ہیں، ہم کبھی ستاڑے ڈلواتے ہیں، ہم کبھی یہ کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں رہی کہ دنیا کے دکھوں کو خوشی کے ساتھ برداشت کر سکیں۔ امام کی طرف سے ملے ہوئے جو دکھ ہیں ان دکھوں کو اٹھا لینا بھی اور اس کی کوئی شکایت نہ کرنا عبادت میں شامل ہے۔ مومنوں، اس محبت کے لیے اپنے دل کو جگاؤ اور امام سے مانگو کہ یا مولا تو ہی تو ہے، اور مجھ کو طاقت دے کہ تو جس بات میں راضی ہوئے میں بھی اس میں راضی ہو جاؤں۔ انشاءاللہ مولا آپ کی نیک امید پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں نہ فرمانی سے بچاوے، مولا باپا آفتیں بلائیں دور کرے، دشمن آپ کے دفاع کرے، ہمیشہ نیکی اور عبادت کی توفیق دے، دسواں سکریت میں نیک اعمال میں پورا کرے، زہر باتن دیدار نصیب۔